قادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر روز ہی 1000 بار درود پڑھنے کی توفیق دے. 1000 بار پڑھیں گے تو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں بھی ہمارا شمار ہوگا, اور یہ دیگر 1000 بار پڑھنے پر جو فضائل ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفی رضا عطاری ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ خیر.
کیسے ہیں مزاج گرامی آپ؟ ماشاء اللہ. بڑھتے ہیں, ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنا کیسا, اور ان کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ بیان فرما دے. جزاک اللہ.
ابھی ایام ہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ہیں, اور ان دنوں میں بطور خاص ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے, تو انہوں نے خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پوچھا ہے. کیا فرمایا؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں, اور آپ کی خلافت کے اوپر تمام صحابہ نے اتفاق کیا, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے. آپ کی خلافت کے انکار کو جو ہے وہ فقہا نے کفر تک بیان کیا ہے, تو آپ کی خلافت کا جو بھی منکر ہے وہ بہرحال بدعتی ہے, اور آپ کی خلافت برحق ہے, اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے. تو یہ اجماع امت ہے اس کے اوپر,
صحابہ کا بھی
تابعین کا بھی, سب کا. تو آپ کی خلافت کا انکار جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ عاشق رسول ہرگز نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے کے حوالے سے ہمارے ناظرین پوچھنا چاہتے ہیں, اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کا احسان ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرمائیں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر, کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ انعامات کی صورت میں انہیں عطا فرمائے. حضور علیہ السلام جن کے لیے یہ فرمائیں کہ ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع دیا کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر چیز میں, ہر معاملے میں پہل کرنے والے, اسلام لانے میں بھی پہل کرنے والے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کرنے میں, اور یہ ایسی پہل تھی اور ساتھ ساتھ تھے کہ مدار میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے وصال فرما کر گئے ہیں تو حضور علیہ السلام کے بعد وہیں آپ کے ساتھ صاحب مدار بھی جو بنے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانہ مبارکہ میں کئی چیزوں کی نیابت انہیں عطا فرمائی ہے, چاہے وہ مصلی امامت کا معاملہ ہو, یا کسی نے اگر پوچھا کہ اگر کوئی فیصلے کی بات بھی ہے تو حضور علیہ السلام انہیں کہتے ہیں بعد میں آنا, تو اس نے عرض کیا کہ اگر آپ سے نہیں ملاقات ہوگی تو پھر, تو کہا پھر ابو بکر سے پوچھ لیں, ابو بکر سے فیصلہ کروا لیں. یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان نے انہی چیزوں کو وہ دلیل بنایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہماری کئی چیزیں تو پہلے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عطا کی ہے, انہیں مصلے پر اپنا نائب بھی بنا دیا ہے, اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اللہ اور مسلمان کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے کہ جو مصلی رسول پر آئے اور وہ نماز پڑھے. وہ ابو بکر ہی ہیں, انہی کو یہ نیابت دی. اور حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دینی معاملے کو ابو بکر کے سپرد کر رہے ہیں تو ہم اپنے دنیا کے معاملے میں وہ بھی ہم راضی ہیں کہ وہ ان کے سپرد ہوں. اور یہ کہتے ہوئے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آپ نے بیعت کی ہے. محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے شہزادے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے سب سے افضل ترین وہ کون سی ہستی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام, ان کے بعد کہا حضرت عمر. اور پھر انہوں نے سوال ہی یہی کر لیا, اور آپ تو انہوں نے کہا میں تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں, یعنی اپنے بارے میں عاجزی کے طور پہ یوں ارشاد فرمائے. لیکن دو نام باقاعدہ انہوں نے کہ تمام صحابہ میں جو سب سے افضل ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں, شان والے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صدیق اکبر کا فرمارے, اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. بہرحال فضائل ہم دیکھیں تو حدیث کی کتاب کتب میں شیخین انہیں کہا جاتا ہے, حضرت ابوبکر اور حضرت عمر, ان کے فضائل, اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطور خاص الگ سے فضائل دیکھے تو وہ بھی پوری پوری کتابیں علماء کرام نے تحریر کی ہیں. مقتدۃ المدینہ کی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بڑی خوبصورت وہ کتاب ہے, وہ حاصل کیجئے, خود بھی پڑھیے, اپنے بچوں کو بھی وہ تعلیم دیجئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ عاشق اکبر یہ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی اس میں ایسے ایسے خوبصورت واقعات بھی ہیں تو ان کو بھی پڑھنے کو ملے گا, تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت داخل ہوگی. مزید کچھ سوالات لیتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ ایک شخص سے اگر کوئی وہ اپنے روزگار کی نیت سے باہر نکلتا ہے اور رستے میں اس کا حادثاتی طور پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے جس کے نتیجے میں اس کا انتقال ہو جائے, تو کیا اس کی قبر پہ شہید لکھوا سکتے ہیں؟ نہیں, برائے مہربانی اس سوال کا جواب دیجیے گا.
جی, پہلے تو یہ کہ حادثات میں اس طرح جو انتقال ہوتے ہیں شہید, اور پھر کہہ رہے ہیں قبر پر بھی شہید لکھوانا, کیا ہے؟
شہید دو طرح کا ہوتا ہے, ایک شہید حقیقی ہوتا ہے جو میدان جنگ کے اندر شہید ہو اور اس کی پوری شرائط و ضوابط ہیں, تو وہ شہید حقیقی ہے. جبکہ اس طرح مختلف حادثات کے اندر انتقال کرنے والے اشخاص, ان کو بھی شہید کی فضیلت ملتی ہے, احادیث میں بیان کی گئی, یہ شہید حکمی کہلاتے ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر جو معروف شہید ہے وہ اسی کو شمار کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ جو جنگ کے اندر جو ہے وہ شہید ہوا, اعلائے کلمۃ الحق, اللہ پاک کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنگ کی اور اس کے اندر وہ شہید ہوا, تو وہ شہید کہلاتا ہے. تو اس کی قبر کے اوپر شہید لکھنا وہ ٹھیک ہے, لیکن عام طور پر کسی کے اوپر دیوار گر گئی یا اور کسی حادثے کے اندر شہید ہو گیا تو اسے شہید کی فضیلت ملے گی, مگر وہ شہید حقیقی نہیں, تو لہٰذا اس کی قبر پہ شہید نہ لکھوایا جائے.
یعنی اس طرح لوگوں کو اور بھی عام طور پہ لوگ یہی تشویش میں آئیں گے.
جی,
اچھا, حادثات میں بھی ہر حادثے والا شہید کہلائے گا یا کیا؟ اس میں
مختلف جو ہے وہ احادیث کے اندر بیان کی گئی, جیسے ڈوب کر مرنے والے کے لیے کہا گیا کہ
سواری سے گرنے والے بھی,
سواری سے گرنے والے,
دیوار جس کے اوپر,
دیوار جس کے اوپر گر جائے, تو مختلف جو ہے وہ 40 سے 41 کے قریب جو ہے وہ اس طرح کے شہید حکمی ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ احادیث میں, مختلف احادیث میں موجود ہیں, جن کو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر بھی ایک جگہ پر ذکر کیا ہے. تو یوں مختلف جو ہے وہ افراد ہیں جن کے لیے یہ فضیلت وارد ہوئی کہ وہ شہید حکمی ہوتے ہیں, فضیلت جو ہے وہ انہیں ملتی.
ٹھیک ہے, لیکن بقیہ جو احکامات ہوتے ہیں شہید کے حوالے سے, کوئی خصوصیت والے جو الائے کلمۃ الحق کے لیے شہید ہوا,
جی,
اور یہ درجے میں برابر ہوں گے یا الگ؟
درجے کے اندر جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ فرق ہوگا کہ وہ جس نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ پاک کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ دی ہے, اس کا مقام جو ہے وہ بہرحال بلند ہے, ان کو بھی فضیلت ملے گی لیکن بہرحال اس کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے.
جی, مزید.
اوجری کھانا جائز ہے کہ نہیں؟
اوجری کھانے کے حوالے سے,
اوجری کھانا مکروہ تحریمی ہے, ناجائز اور گناہ ہے, کیونکہ یہ نجاست کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے, تو اس مکروہ تحریمی.
کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ختم شریف ہوتا ہے تو سب سے پہلے ختم کے لیے کھانا پہلے نکال لیا جاتا ہے, اور اگر کوئی ختم کے لیے پہلے کھانا نہ نکالے تو اس طرح بھی کیا ختم ہو جاتا ہے یا کیا؟
دیکھیے, فاتحہ تو جب آپ پڑھتے ہیں فاتحہ کی لیا آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس سے بھی فاتحہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، کھانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ چونکہ کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا بھی صدقہ کرنا ہے، اور اس کھانے کو مزید جو ہے وہ سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں گے۔ بسا اوقات وہی کھانا ڈائریکٹ صدقہ کر دیا جاتا ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کھانے کو بقیہ دیگ میں برکت کے لیے جو ہے وہ ملا دیا جاتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اگر کھانا نہیں نکالا یا کھانا کسی نے بنایا ہی نہیں، ویسے ہی جو ہے وہ فاتحہ جو ہے وہ دے دی، تو بالکل ایسی صورت کے اندر بھی فاتحہ بھی ہو سکتی ہے اور ختم بھی ہو سکتا ہے کہ ایصال ثواب ہے، تو ایصال ثواب کے لیے کھانا ضروری نہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ کھانا سامنے رکھنا غلط ہے یا جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ اس کے اوپر فاتحہ دینا غلط ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا یہ بھی جائز ہے، اور وہ کھانا صدقہ کر دینا یا بقیہ کھانے میں ملا کر سب لوگوں کو کھلا دینا، اس میں بھی حرج نہیں۔
کھانا کبھی پہنچا بھی نہیں ہے اور ادھر فاتحہ یا یہ سلسلہ
شروع ہو جاتا ہے،
تو پھر کیا اس کا ایصال ثواب نہیں ہوگا؟
بالکل ہو سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اور وہ جو آگے بھی کھلانا ہے، اگرچہ وہ کھانا سامنے نہیں پہنچا لیکن آگے غریبوں میں کھلانا ہے یا عام لوگوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کو کھلانا ہے، تو اس کا جو ثواب ہے وہ ثواب بھی آپ ایصال کر سکتے
ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین اگر علم دین سے روکیں تو کیا کیا کرنا چاہیے، اور بالخصوص فرض علوم سے نہ سیکھنے دیں؟
دیکھیے، والدین کی اطاعت جائز کاموں میں ہے، ناجائز کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں۔ اب فرض علم سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جو ہم سنتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تو وہ فرض علم ہے۔ اب وہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے یا کرنا پڑتا ہے یا فرض ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص ہے جب بالغ ہونے کے قریب ہے تو وہ نماز سیکھے گا، رمضان آنے کے قریب ہے تو اب وہ روزے کی احکام بھی سیکھے گا، مال و دولت اس کے پاس آ گیا تو اب زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھے گا، حج کے مسائل بھی جو ہے وہ سیکھے گا، حج پر جا رہا ہے تو حج کے مزید مسائل سیکھے گا حج کی ادائیگی کے لیے۔ تو اب ایسے وقت میں والدین اگر منع کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرو، تو والدین کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن فی زمانہ اگر ہم دیکھیں، ممکن ہے ایسا بھی ہو، کیونکہ بہرحال بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ دین کی طرف جانے کی صورت میں اپنی اولاد کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی بن جائے گا، لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین آپ کو کسی ایک انداز سے روک رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اس چیز کے لیے اس ٹائم پر نہ جائیں۔ تو فی زمانہ تو علم حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں، مدرسے میں جا کر بھی علم حاصل کرنا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس کا دوسرا ذریعہ بھی موجود ہے کہ آپ آن لائن بھی بہت ساری فی زمانہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔
صحیح۔
یا آپ دوسرے شہر میں جا کر علم سیکھنا چاہ رہے ہیں، والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے اپنے شہر کے اندر ہی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ والدین کی خدمت بھی کر سکیں۔ تو یوں مختلف پہلو ہوتے ہیں جس کے اندر بسا اوقات بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب وہ تو ادھر جانے سے منع کر رہے ہیں، تو یہ والدین کی اس بارے میں بات نہیں سنی جائے گی، اور پیچھے والدین کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں پڑھنے کے لیے آ گئے، حالانکہ وہ وہی پڑھائی یا وہی فرض علم کا حصول جو ہے وہ اپنے شہر کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان پہلوؤں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جنرل سوال کا جواب تو آپ کو دے دیا، لیکن اسپیسیفک آپ کی کیا صورت ہے جس میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ والدین مجھے اس چیز سے روک رہے ہیں اور میں والدین کی اس بارے میں اطاعت کروں یا ان کی بات نہ مان کر آگے عمل کر بیٹھوں، اس کے لیے آپ دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز پہ رابطہ کر کے اپنی صورت کو واضح کر کے اس کا جواب حاصل کر لیجیے۔
جی مزید سوال
صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں سے جو فوت ہو جاتا ہے اس کا سالے سواب کرے، ان کی بیوی، ان کی بہن بھائی سالے سواب کرے تو ان کو نہیں پہنچے گا، صرف ان کی اولاد کا پہنچے گا، پلیز یہ دعا دیجیے گے۔
جی اولاد کو ہی کرنا ہے یا کوئی اور بھی کر سکتے ہیں؟ میں
سالے سواب تو کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے اور سواب اس کو پہنچے گا، اب چاہے وہ اس کا کوئی رشتہ نہ بھی ہو جب بھی پہنچے گا، اور جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے پہنچے گا، تو میت کو جب پتہ چلے گا تو اسے خوشی ہوگی کہ میرے رشتہ داروں نے مجھے یاد رکھا اور آج مجھے قبر کے اندر بھی ثواب کے تحفے پہنچا رہے ہیں۔ تو اولاد یا بیوی یا والدین یا پیچھے بہن بھائی، جو جتنا قریبی ہوتا ہے ایک اعتبار سے اس کا حق اتنا زیادہ،
ٹھیک،
وہ اپنے مرحوم کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ کرنا چاہیے، لیکن بہرحال دوسروں کا نہ کرنا منع ہے، نہ یہ ہے کہ دوسروں کا نہیں پہنچے گا، ہر مسلمان کا ثواب جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو پہنچے گا۔
ٹھیک۔ ٹھیک ہے. اچھا بیسک ہونا ہے تو ثواب کا ہی سوچ ہونی چاہیے نا, نظریہ تو ثواب کا ظاہر ہے, چاہے اس کے لیے کھانے کا اہتمام ہو یا جو کچھ بھی ہو. بعد اوقات اولاد کو کچھ لوگ کوس رہے ہوتے ہیں یا اولاد کو کہہ رہے ہوتے ہیں, اور اب ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کئی چیزیں جو جن کی ابتدا تو بڑی ایک آسن انداز سے اور ثواب پر ہی 100%, لیکن آگے بیچ میں کچھ رسومات اس میں شامل ہو جاتی ہیں اور پھر ان رسومات کی وجہ سے ان لوگوں کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا. اچھا وہ کھانا بھی بنائے نارمل بنا لیا تو نہیں, تم نے بہت زیادہ اچھا نہیں بنایا, تو بہت اعلیٰ اہتمام نہیں کیا. تو ایسے مواقع پر رشتہ داروں کا کیا, جن کا انتقال ہوا ہے ان کے ساتھ یہ انداز رویہ؟
فی زمانہ وہی کہ ثواب کو مالی معاملات کے ساتھ لوگوں نے زیادہ جوڑ دیا, اور اس میں بھی مالی معاملات کے اندر جو آپ نے کہا رسومات والی بات کہ بھائی خاندان کو آپ نے تم نے دسواں نہیں کیا اپنی والدت کا, یا جو ہے نا مثال کے طور پہ 40ویں تک جمعراتیں نہیں کی تم نے, ان پہ ختم نہیں دیا, اور اچھا اگر ختم دیا ہے تو تم نے ہم میں سے تو کسی کو نہیں بلایا تو پھر کیسے ختم ہو گیا؟ تو بھائی آپ کے آنے سے ختم تھوڑی ہوگا, ختم تو جو ہے وہ فاتحہ پڑھنے سے ہوگا,
ان کو بولے پہلے سے ختم ہو گیا.
تو لوگ اصل میں رسومات کو زیادہ وہاں پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اگرچہ وہ زبان سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ ثواب کا کام اپنے والد کے لیے نہیں کیا یا تم نے صدقہ نہیں کیا, لیکن در حقیقت دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہمیں کیوں کھانا نہیں کھلایا, کہنا یہی چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے, کسی شخص کے پاس کوئی بھی مال و دولت نہیں ہے تو وہ بھی اپنے والد کو ایصال ثواب کر سکتا ہے, ثواب پہنچا سکتا ہے, وہ تلاوت کر کے پہنچا سکتا ہے, ذکر و اذکار تسبیحات پڑھ کر وہ پہنچا سکتا ہے, مالی اعتبار سے صدقہ و خیرات کر کے پہنچا سکتا ہے, حتیٰ کہ اپنی جو وہ اپنے فرض و واجب عمل کر رہا ہے اس کا ثواب بھی اپنے والدین کو یا والد کو یا مرحوم کو ایصال کر سکتا ہے. تو بالکل یوں کسی اور کے اوپر کریٹیسائز جو ہے وہ خاص طور پر مالی معاملات میں نہیں کرنا چاہیے. آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ کریں, بالکل آپ کو کرنا چاہیے تو آپ کریں. اگر وہ نہیں کر رہے, ایک یہ ہوتا ہے کہ توجہ نہیں ہوتی
صحیح,
اس چیز کا انہیں پتہ نہیں ہے کہ جناب بچوں کو صرف دنیا ہی دنیا پڑھائی ہے تو دین کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے, تو آج انہیں یہی نہیں پتہ کہ والد کے انتقال کے بعد کرنا کیا کیا ہے,
کرنا کیا.
تو اب ایسے میں کوئی پھپھی یا کوئی جناب چچا یا کوئی خالو کوئی کھڑے ہو کے انہیں یہ چیزیں بتا رہے ہیں تو یہ ایک جدا بات ہے کہ وہاں پہ ان کی گویا کہ تربیت ہے کہ بیٹا یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے, مگر اس میں یہ بات انہیں بتا بھی دیں کہ بھائی ٹھیک ہے ایصال ثواب کرنا ہے کہ آپ کو کم سے کم محفل کا اہتمام کر لیں, گھروں پہ میسج جو ہے وہ خاندان میں کر دیں کہ بھائی آج جو ہے وہ 40ویں ہیں یا آج جو ہے وہ برسی کا موقع ہے, تو چلیں یوں سب مل کے جمع ہو کے پڑھ لیں گے یا اپنے اپنے گھروں سے جو ہے وہ پڑھ لیں. تو یوں بولنا ایک جدا بات ہے, لیکن جو معاشرے میں لوگوں نے یہ کر لیا ہے کہ بھائی جو ہے نا تم نے تمہارے والد کی برسی گزر گئی تم نے ہمیں بلایا نہیں, بھائی آپ کو کس لیے بلانا تھا, کھانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے؟ پڑھنے کے لیے تو آپ کبھی آئے نہیں, جب بھی بلایا تو آپ پڑھنے کے بعد ہی آئے, یا آنے کے بعد بھی یہاں پر پڑھا نہیں, آپ نے باتیں جو ہے وہ دنیاوی باتوں میں مصروف ہو گئے. تو لہٰذا یہ انداز بالکل جو ہے وہ غلط ہے, پڑھنا چاہیے, وہ گھروں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, ایک جگہ جمع ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں. جمع کرنے کے اندر بعض لوگ اسی لیے جمع نہیں کرتے کہ یار جب جمع کریں گے محفل کریں گے تو اب اس کے بعد کھانے کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس لیے دوسروں کی ان ساری صورتحال کا بھی جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے, ایک سوال ہے کہ کیا مرغی کے پنجے وغیرہ یہ جائز ہیں؟
مرغی کے پنجے اگر جو ہے وہ اچھی طریقے سے دھو کر صاف کرنے کے بعد اگر پکائے جاتے ہیں کھائے جاتے ہیں تو جائز.
مرغی کے پائے یہ,
مرغی کے پائے
پائیں یہ. جی مزید سوال.
میری والدہ محترمہ کے گھر میں شاپ ہے, تو وہ میری والدہ کسی سے 1,00,000 روپے ادھارا لینا چاہتی ہیں, کہہ رہی ہیں آپ اگر 1,00,007 کٹھا دے دو گی پہلے مہینے تو ابھی ٹھیک ہے, اگر ورنہ یہ شرط ہے کہ 1,00,000 روپے ایک ساتھ دینے سے پہلے آپ ہر ماہ 3,000 روپے دو گے, تو اس میں یہ بتا دیں کہ سود ہے یا نہیں.
1,00,000 روپے ادھار لینا ہے اور اب یہ 3,000 روپے لوٹانے ہیں ان کو یا 3,000 پروفٹ دینا ہے, چلے دونوں صورتیں بتائیں.
ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں اور قرض کی واپسی میں آپ یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو 1 سال کے بعد پورے پیسے واپس کر دوں گا جتنے لیے تھے اتنے ہی, یا آپ اس کی ادائیگی کے لیے قسطوں کی بات کر لیتے ہیں کہ بھائی میں یکمشت تو نہیں دے سکتا لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ 10,000 روپے کر کے 10 مہینوں کے اندر لوٹا دوں گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو بظاہر لگ رہا ہے انہوں نے کہ یہ پروفٹ والی بات ہے کہ آپ 1,00,000 روپے کسی سے لے رہے ہیں اور آپ کو اس کاروبار کی وجہ سے 3,000 روپے پروفٹ دیں گے
ہر مہینے
3,000 روپے پروفٹ دیں گے, یا یہ کہ بھائی یہ 12 مہینوں کا جو ہے نا 3,000 پروفٹ جمع کر لیں تو 36,000 روپے بنتا ہے, تو یہ سال کے اینڈ پر 36,000 रुपये जो है वो हम 1,00,000 की वापसी के वक्त आपको देंगे। तो देखें, कर्ज के ऊपर जो भी नफ़ा दिया जाएगा, जो कि शर्त कर लिया कि भाई ये नफ़ा देंगे, तो वो सूद है। अब वो चाहे फिक्स करके हो, चाहे फिक्स किए बगैर हो। बाज़ लोग ये समझते हैं कि भाई 3,000 रुपये तय करना ये जो है ना सूद है। अगर यूं कह देंगे कि कभी 3,000 देंगे, कभी 2,500 देंगे, कभी 2,000 देंगे, तो ये सूद से बाहर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब वो चीज़ कर्ज है, अच्छा वो चीज़ कर्ज कैसे होती है? कर्ज ऐसे होती है कि जैसे, तो इन्होंने तो खुद ही कह दिया कि उधार ले रहे हैं, तो उधार कर्ज ही होता है। जब सामने वाला आपको पैसे इस तौर पर देता है कि मुझे अपने पैसे वापसी पूरे चाहिए,
सही,
ये किसी नुकसान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपको प्रॉफिट हो नुकसान हो मुझे उससे गर्ज नहीं है, मुझे अपने पैसे पूरे चाहिए, तो इसका मतलब ये कि वो आपको वो रकम बतौर कर्ज दे रहा है। तो अब इसके ऊपर नफ़ा जब आप तय कर लेंगे, शर्त कर लेंगे, वो चाहे फिक्स करके आप करें या बग़ैर फिक्स किए, वो सूद होगा, वो चाहे 1 रुपये हो, चाहे 1 पैसा भी हो। या हदीस में फरमाया, कुल्लू कर दिन जर्रा मन फ़ियातन फ़हुआ रिबा, के हर वो कर्ज जो कि नफ़ा लाए वो सूद है। तो लिहाजा ये हराम है, इसकी हरगिज़ हरगिज़ इजाज़त नहीं है।
जी मजीद कुछ वीडियो सवाल आते हैं तो बोलिए।
मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है, ऑनलाइन खरीदो फरोख का क्या शरई हुक्म है?
ऑनलाइन खरीदो फरोख,
ऑनलाइन खरीदो फरोख जायज़ चीज़ों की जायज़ है, जबकि जायज़ तरीक़ेकार के मुताबिक की जाए। ख़रीदने में तो अमूमन इतना मसला नहीं होता, हाँ जो बेचने वाले हैं, जो सेलर है, उसकी तरफ कुछ चीज़ों की अमूमन हम देखते हैं कि लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग करते, कि वो खुद माल परचेज़ नहीं करते बल्कि दूसरे दुकानदारों से तस्वीरें लेके सिर्फ लगा देते हैं, और जब ऑर्डर आता है तो फिर वो चीज़ परचेज़ करते हैं और फिर आगे सेल आउट करते हैं,
और उससे पहले वो आगे बेच चुके होते हैं,
वो आगे उनसे सौदा कर लिया ऑर्डर आया है, जब ही वो फिर आगे जो है वो उस चीज़ को ख़रीदते हैं। अच्छा, अब ख़रीदने के बाद भी दो सूरतें हैं, एक ये कि वो ख़रीदने के बाद अपने पास मंगाते हैं और फिर यहाँ से उसको डिलीवर करवाते हैं, और कभी ये होता है कि डायरेक्टली उसको कह देते हैं कि भाई फलां जगह पर आप डिलीवर करवा दें। देखें, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि जब भी आप किसी चीज़ की ख़रीदो फरोख्त करेंगे, जब आप बेचने के लिए जाएंगे, फरोख्त करने जाएंगे, तो उस चीज़ का आपकी मिल्कियत में होना ज़रूरी है। अगर आपकी मिल्कियत ही नहीं है तो ऐसी बे बातिल है। जिसे बाग में फरमाया, ला तबे माल ऐसा इंदक, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है वो मत बेचो। तो लिहाजा ये बे बातिल है, इसकी इजाज़त ही नहीं। और एक ये है कि आपने माल तो ख़रीद लिया, ख़रीदने के बाद अब तक आपने जिससे ख़रीदा उसी के गोदाम में रखा हुआ है, आपने अब तक उसकी डिलीवरी नहीं ली,
कब्ज़ा नहीं लिया,
कस्टडी नहीं लिया आपने, तो ये है कब्ज़े से पहले आगे उस चीज़ को बेचना, ये भी जायज़ नहीं है। कि अगरचे मिल्कियत तो आपकी हो गई, जब आपने किसी से एग्रीमेंट कर लिया, सौदा कर लिया, तो आपकी मिल्कियत हो गई, लेकिन अभी वो माल आपकी कस्टडी में नहीं आया। ऐसा कई दफ़ा कब होता है, जबकि माल किसी और जगह से आ रहा होता है, या फी ज़माना लोग इस तौर पर कर लेते हैं कि यार हमारे पास तो घर में जगह नहीं है, तो आपको पेमेंट भी कर दिए लेकिन आपके पास माल रखा हुआ है, जब हमें जैसे जैसे चाहिए होगा हम आपसे मंगवाते रहेंगे। जब इनका कब्ज़ा नहीं है तो ये आगे किसी और से सौदा नहीं कर सकते, तो ये जायज़ नहीं है। आम तौर पर लोग इस वक्त ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो इन दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ के अंदर वो मुबतला होते हैं, कि वो या तो उनकी मिल्कियत में माल ही नहीं होता, या अगर मिल्कियत में भी है तो वो उसके ऊपर उनका कब्ज़ा नहीं होता। तो इन दोनों सूरतों के अंदर आपका आगे वाले किसी भी कस्टमर से सौदा डन करना ये जायज़ नहीं है, ये बेफासिद है। बाद वाली जिसमें कब्ज़ा नहीं है मिल्कियत है, और जो पहले वाली बे है जिसके अंदर मिल्कियत ही नहीं है, वो बे बातिल है। तो इस चीज़ से बचना बेहद ज़रूरी।
सही जी, एक सवाल है कि अरे सांप का कोई तेल वगैरह जला कर निकालते हैं फिर सर पे लगाते हैं, तो ऐसे अमल कर सकते हैं?
बैरूनी इस्तेमाल, सांप या वो जानवर कि जिनमें खून नहीं होता, तो उनका बैरूनी एक्सटर्नल यूज़ जो है वो जायज़ है, कि वो नापाक नहीं है, खाना हलाल नहीं है, तो इसलिए उनको किसी भी ऐसी दवा में शामिल होना कि जिस दवा को आपने खाना पड़ रहा है, तो वो तो इजाज़त नहीं है। लेकिन जिसमें बैरूनी इस्तेमाल है तो वो जायज़ है, उसमें शरण कोई हरज नहीं।
सर पे लगा सकते हैं? जी ठीक है। मजीद सवाल,
इमाम मस्जिद जो है इमामत करवाता है, नमाज़ें पढ़ाता है, और बाज़ अवक़ात जुमरात वाले दिन काफ़ी जो है वो ख़त्म के लिए सामान वगैरह आ जाता है, और इमाम जो है वो साहिब हैसियत भी है, यानी खाने पीने के हवाले से ठीक है, और क्या वो चीज़ें खाना वगैरह वो इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर नहीं कर सकता तो फिर उसका क्या किया जाए?
मजीद
مفتی صاحب سے عرض ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہے آدھا تقریباً غروب ہو جاتا ہے آدھا نظر آتا ہے تو اس وقت کھانے پینے کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ادھر مثلا یہ اس میں مسائل ہیں، یہ کھانا پینا اس میں جائز ہے یا منع ہے؟
جی اچھا، پہلا سوال انہوں نے کہا کہ امام صاحب بتائیں ہیں جمعرات کے دن بطور خاص ان کے یہاں کھانے جمع ہو جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟
کھانے کھانے میں امام کو حرج نہیں، اگرچہ وہ مالدار ہو صاحب حیثیت بھی ہو تو وہ کھانے کوئی زکوٰۃ کے نہیں ہوتے، وہ ویسے ہی ہے کہ ختم فاتحہ یا اصال ثواب کے لیے کھانے ہوتے ہیں تو وہ امام کے لیے بھی جو ہے وہ ہدیے کے طور پر بھجوا دیے جاتے ہیں، تو امام اسے کھا بھی سکتا ہے کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، جب امام کے پاس آئے ہوئے تو وہ امام کی ملکیت ہے، اب امام خود کھا لے یا کسی اور کو دے دے تو دونوں چیزوں کی اس میں اجازت ہے، اس میں کوئی شرن ممانعت نہیں.
ٹھیک ہے، یعنی عام اصال ثواب فاتحہ ہی ہوتی ہے اس میں، اور بھلے ان میں لوگوں کی تو نیت اصال ثواب کی ہوتی ہے،
یعنی جو ثواب یہ دیکھیں ہدیہ کسی مسلمان کو اگر آپ بھیجتے ہیں ہدیے کے طور پر بھی وہ بھیجتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے. ہاں ثواب کی آپ کیٹیگری کے اعتبار سے کہ بھائی غریب کو دینا وہ زیادہ ثواب ہے.
اب جیسے کہ میت کے اصال ثواب کے لیے تو اس میں چونکہ فقراء کو کھلانا اور دینا یہ زیادہ ثواب کا کام،
جی زیادہ ثواب کا کام، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ عربا کے اندر جو ہے وہ تقسیم کریں. اچھا بعض کھانے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ دعوت کے طور پہ اہتمام وہ ناجائز ہی ہے، جیسے میت کا پہلے دن کا کھانا یا سویم تک کا جو کھانا ہے، تو اب اگر وہ دعوت میت کے طور پر ہے تو وہ مطلقاً ناجائز ہے، تو وہ اغنیہ کے لیے کھانا ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. لیکن عام طور پر جو جمعرات ہے یا چالیسواں ہے یا برسی ہے یا اور مواقع کے طور پر جو کھانا بھجوایا جاتا ہے امام کے لیے یا مؤذن کے لیے تو وہ بطور ہدیہ ہے وہ کھا سکتے ہیں. ہاں امام اپنے طور پر یہ دیکھ لے کہ اس کو دکھتا ہے کہ یار یہ اتنا سارا میرے پاس آ جاتا ہے جو کہ میرے پاس میں خود بھی نہیں کھا پاتا یا میں کھاتا ہی نہیں ہوں، میں اور صاحب حیثیت ہوں، میں اللہ کا شکر ہے، تو پھر وہ منع کر دے کہ بھائی تاکہ لوگ اس کو نہ بھیجیں، وہ بتا دے کہ بھائی آپ نے اگر بھیجنا ہی ہے تو ثواب کے لیے تو آپ غریبوں کے اندر اسے تقسیم کر دیں، تو وہ امام کے طرف سے ایک جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ عمل ہوگا جو دیگر لوگوں کے لیے جو ہے وہ قابل تقلید ہوگا.
ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سوال ہے، سورج غروب آدھا ہوا ہے آدھا نہیں ہوا تو کھانے پینے کی ممانعت ہوتی کیا ہے؟
رمضان کے اندر تو بالکل اس وقت کھانے پینے کی ممانعت ہے،
پورا غروب ہونے،
پورا غروب ہوگا تو پھر جو ہے وہ آپ کھا پی
افطار کریں گے.
رمضان کے علاوہ کے اندر اس میں کوئی شرعی اعتبار سے ممانعت نہیں ہے. دو وقت ملتے وقت، اصل میں لوگ اس کو جو کانسیپٹ دیتے ہیں کہ دو وقت جو ہے وہ مل رہے ہیں،
یعنی رات اور
رات اور دن جو ہے وہ دن جا رہا ہے اور رات آ رہا ہے، تو وہ اس اعتبار سے لوگ جو ہے وہ منع کرتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس وقت کھا پی سکتے.
ٹھیک ہے. ان اوقات میں سونے کے حوالے سے کچھ ممانعت ہے کہ جیسے مغرب کے بعد،
عصر کے بعد جو ہے وہ سونا یہ جو ہے وہ منع ہے، اسی طرح مغرب کے بعد جو ہے وہ سونا، تو وہ جو ممانعت ہیں تو اگر اس میں بھی وہ گناہ والی نہیں جبکہ اس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ فوت نہ ہو.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مزید سوال.
ایک بندہ بھجن فوت ہو جاتا ہے، اس کے پھر جو اس کے دارو علاج کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے اور وہ بندہ کچھ تو معاف کر دیتے ہیں نا فوت کی کے بعد، کچھ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اب پوچھنا یہ تھا کہ جب تک وہ قرضہ ادا نہ ہو اس میت کا قبر میں کیا وہ ہوتا ہے، یہ مفتی صاحب سے کائنڈلی پوچھ دیں ذرا.
جی قرضہ تھا میت پر اور اب کچھ نے معاف کیا کچھ نے نہیں کیا،
یہ قبر کے اندر بہرحال مردے کے اوپر قرض کا جو ہے وہ بار تو ہوتا ہے، بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جو ورثہ ہیں انہیں چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کر لیں، یا تو لوگ معاف کر دیں ورنہ جو بھی ادائیگی کر رہے ہیں تو اب بسا اوقات مال موجود ہوتا ہے، اب اس کی تقسیم یا اور دیگر امور کے اندر وہ مصروف ہوتے ہیں یا جب بعد میں دیکھ لیں گے کبھی کر لیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. میت پر بہرحال قرض کا بوجھ ہوتا ہے تو بالکل فوری طور پہ جلد از جلد قرض کی ادائیگی کر دینی چاہیے تاکہ میت جو ہے وہ اپنے اس قرض کے بوجھ سے آزاد ہو جائے.
ٹھیک ہے. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.